الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فواق کے لفظ کی سلسلے میں بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے دودھ دوہتا ہے تو تھن میں سے دودھ ختم ہو جاتا ہے، پھر جانور کے بچے کو جانور کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جب بچہ شیرخوار اپنا منہ اپنی ماں کے تھنوں سے لگاتا ہے تو اس بچے کے منہ کے لگنے کی وجہ سے پھر سے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے دودھ نکالا، دودھ ختم ہو گیا، پھر بچہ لگایا تھنوں پر جس کی وجہ سے دودھ اتر آیا۔ اس دو عمل کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اسے بھی عربی میں فواق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہاتھ سے دودھ نکالنا ختم ہوا، پھر بچے کا منہ لگوایا گیا دودھ اتروانے کے لیے، یہ وقفہ بھی فواق کہلاتا ہے۔ اس آیت میں سور کے مسلسل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سور پھونکیں گے تو وہ سور مسلسل ہوگا، لگاتار چلتا ہوا ہوگا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں بتلانا یہ ہے کہ سور پھونکنے کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، سور اور قیامت کے درمیان کے اندر کوئی طویل فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور ما ينظر الا صيحة واحدة، اس سے بعض حضرات نے دانت دپٹ بھی نکالی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک چنگار یعنی قیامت کے دن کا سور، تو اس میں ان کافروں کو دانت دپٹ دی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگ قیامت کے آنے کے اوپر ایمان لاؤ گے، حالانکہ اس دن کا ایمان معتبر رہی نہیں ہے۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ یہ قطن کا لفظ جیسا کہ مفسر نے اعمال نامے کو مراد لیا ہے، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو ہمارا اعمال نامہ جلدی سے مل جائے حساب کا دن قائم ہونے سے پہلے۔ یہ چیز انہوں نے بطور مذاق کے کہی، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا، جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا ان کا حساب بہت مشکل ہوگا۔ یہ لوگ مذاق کے اندر کہنے لگے کہ جس اعمال نامے اور حساب سے آپ ڈراتے ہو تو حساب تو جلدی ہو جاوے، اعمال نامہ جلدی دنیا کے اندر ہم کو مل جاوے، ایسا کچھ ہوئے۔ یہ خطنا سے اعمال نامہ بھی مراد لیا ہے، بعض حضرات نے خطنا سے عذاب کو مراد لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ اس سے عذاب مراد ہے، کیونکہ سن یہ ٹکڑے کے معنی میں آتا ہے، سن بمعنی خطعتن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کافروں نے نافرمانوں نے بطور مذاق کیوں دعا کی کہ ہمارے رب ہم کو ہمارا جو عذاب آخرت میں ملنا طے ہے وہ حساب کا دن آنے سے پہلے دے دیجیے، یہ بطور مذاق کے ہیں۔ اور بعض حضرات نے قطنا سے جنت کو مراد لیا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس جنت کے وعدے سے ہم کو للچاتے ہو تو ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب وہ جو جنت کا وعدہ یہ ہم کو کر رہے ہیں وہ ہمارے حصے کی جنت، ہمارے لیے جو جنت کا حصہ مقرر ہے وہ ہمیں قیامت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیجیے۔ اس بیر علامہ یقولون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن جو باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں ان باتوں کے اوپر آپ صبر کیجئے اور آپ انبیاء سابقین کو یاد کیجئے کہ انبیاء سابقین کے لیے کیسی خطرناک مخالفتیں ہوئی لیکن انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے سنایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں تو جو اوصاف اور جو کمالات انبیاء صالحین کے اندر ہے وہ اوصاف اور کمالات آپ کے اندر آنے چاہیے. اسی لیے کہا گیا وذکر عبدنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی طاقت والے تھے, یعنی عبادت کے اندر بڑی طاقت دکھلاتے تھے. کیسی طاقت دکھلاتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار کرتے. اس کو حدیث کے اندر سب سے بہترین روزہ کہا گیا ہے, صوم داؤدی. اسی لیے کہ دیکھو انسان کی طبیعت دو متضاد چیزوں کی عادی نہیں ہو سکتی. اب کوئی آدمی اپنی طبیعت کو ایسا عادی بنا لے رہے کہ روزانہ مسلسل روزہ ہی روزہ رکھے, جسے صاحب ہدایہ نے 13 سال روزے رکھ کر کے ہدایہ لکھی, تو ایسا مسلسل روزے کا عادی بنا لے رہے وہ بھی آسان ہے. اور دوسری چیز یہ کہ روزانہ اپنی طبیعت کو کھانے کا عادی بنا لے رہے جیسے ہم ہیں تو یہ تو آسان ہے, لیکن متضاد عادتوں کا طبیعت کو پابند بنانا یہ بہت مشکل ہے کہ ایک دن کھانا ایک دن فاقہ, ایک دن کھانا ایک دن فاقہ. ایک متضاد صفت حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی طبیعت کے اندر جمع فرما لی تھی, اسی لیے فرمایا کہ آپ بڑے قوت اور بڑے طاقت والے انسان تھے. ذل عید, اور آپ نے رات کو بھی عجیب انداز کے اندر تقسیم کر لیا تھا کہ ایک تہائی رات آرام فرماتے, رات کا چھٹا حصہ عبادت کے اندر گزارتے. اس طریقے سے آپ راتوں کے بھی مختلف حصے کر لیتے تھے. یہ بہترین رات جاگنے کا طریقہ ہے. اور بعض حضرات نے ذل عید سے مراد ہے دینی قوت, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی کاموں کی بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. اور بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ آپ کے یہاں دربار کے ایام متعین تھے. ایک دن آپ دربار لگاتے تھے فیصلے کرنے کے واسطے, کیونکہ بادشاہ بھی تھے, اور ایک دن دربار کی چھٹی رکھتے تھے, اور وہ دن عبادت اور خلوت گاہ کا ہوتا تھا. اور جس دن عبادت اور خلوت گاہ کا وقت ہوتا تھا اس دن وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے, بس اپنی خلوت گاہی کے اندر اپنے پورے اوقات کو گزارا کرتے تھے. کہ اس طرح انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا. اور بعض حضرات نے ذل عید سے مراد لیا ہے لوہے کا ان کے ہاتھ میں موم جیسا ہو جانا, کہ اس میں سے وہ جیسے چاہتے تھے ہتھیار برتن وغیرہ بنا لیا کرتے تھے. انہو اواب, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا رجوع کرنے والے تھے, یعنی اسباب کو اختیار کرتے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرتے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا, پہاڑ ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے. چنانچہ داؤد علیہ السلام جب شام کے وقت پر اور صبح کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتے تو یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اندر مشغول ہو جاتے تھے, اور باقاعدہ ایسا ذکر ہوتا کہ وہ سب لوگوں کو سنائی دیتا. ورنہ نفسے پہاڑوں کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ تو ایک عام بات ہے, لیکن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے تو اس تسبیح کی آواز لوگوں کو سنائی دیتی تھی. یہ ہے اصل معجزہ, آواز کا سنائی دینا. اور بعض نے یہ بھی مراد لیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چلتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے, تو یہ پہاڑوں کا چلنا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی جو ہے اس کے اندر بعض نے مراد لیا ہے. اور دیکھیے ذکر جب اجتماعی طور پر ہوتا ہے تو اس کے اندر نشاط ہوتا ہے, کہ آدمی اکیلا اکیلا ذکر کرے تو نیند آ جاوے, اور اجتماعی ذکر کرے تو اس میں نشاط رہتا ہے, کیونکہ سب زور زور سے ضربے لگائیں گے تو نشاط رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت کا انعکاس دوسرے کے دل کے اوپر ہوتا ہے, اسی لیے اجتماعی ذکر کے بڑے فوائد ہیں. اس لیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا تاکہ اجتماعی ذکر کی کیفیت تیار ہو جائے. دل عشی, عشی سے مراد لیا ہے سورج کے غروب ہونے کو, اس لیے کہ عشاء سے رات دوسری عشاء, عشاء اخیرہ, مغرب کو بھی حدیث میں عشاء کہا گیا ہے. اس اعتبار سے مغرب کو عشاء اول, عشاء کو عشاء آخرہ کہا جاتا ہے. تو یہاں عشاء آخرہ مراد نہیں ہے, عشاء اولا مراد ہے مغرب, اور وہ ہے سورج کے غروب کا وقت, اور وہی وقت ذکر کا ہوتا ہے عصر کے بعد. والاشراق, اور صبح میں جب سورج طلوع ہوئے وہ وقت. دیکھیے یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اشراق کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک, اس پورے وقت کے مجموعے کو اشراق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حضرات محدثین کے نزدیک اشراق اور چاشت دو الگ الگ نماز نہیں ہے, بلکہ ایک ہی نماز ہے جو اس وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے. البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھا کہ سورج بلند ہو جائے اس کے بعد, کبھی اس کو آخری وقت میں پڑھا یعنی زوال سے پہلے پہلے, تو استوا سے پہلے پہلے. اسی لیے حدیث کے اندر جو الگ الگ وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا تذکرہ آیا, اس کو صوفیہ نے دو نمازوں کے اوپر محمول کر دیا ہے, اور اشراق الگ کر ڈالی جو رفعِ شمس کے بعد ہو, اور چاشت الگ کر ڈالی, حالانکہ محدثین اس کو ایک ہی مانتے ہیں. لہذا سورج کے بلند ہو جانے سے لے کر کے استوا کے پہلے تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو اشراق کہتے ہیں, اسی کو چاشت کہا جاتا ہے, اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے, اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو رکعت کی بھی گنجائش ہے, اور چار بھی ہے, اور 12 رکعت تک اس کی گنجائش ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ سے صلاۃ الضحیٰ چاش کی نماز کے اوپر استدلال کیا ہے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق, ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح کے وقت کے اندر تسبیح پڑھا کرتے تھے. والطیر محشورا, اور پرندے بھی ہم نے ان کے لیے جمع کر لیے تھے. دیکھو ایک ایک پرندہ باری باری اڑے, اس میں کوئی زیادہ انوکھا منظر معلوم نہیں ہوتا, لیکن پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ایک ساتھ ہوا میں اڑتا ہے تو ایک انوکھا اور عجیب منظر معلوم ہوتا ہے. تو وہ طیر محشورہ میں اسی کی طرح اشارہ ہے کہ پرندوں کو بھی ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جمع کر دیا تھا، جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کھڑا کرتے تھے. بعض حضرات نے محشورہ کو محبوسہ کے معنی کے اندر لیا ہے، یعنی پرندوں کو باری تعالی روک لیا کرتے تھے. جو پرندے رک کر کے داؤد علیہ السلام کے ذکر کی مجلس میں شامل ہوتے تھے، جہاں بھی آپ ذکر کرتے پرندے ہوا میں معلق رک جاتے تھے، یا آپ کی ذکر کی جگہ کے اطراف میں آ کر کے جمع ہو جاتے تھے. یہ بھی داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. والطیر محشورا کل له اواب، پہاڑ اور پرندے سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی طرف رجوع کرنے والے تھے، کہ داؤد علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے والے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے. تو لہو کا مرجع جیسا کہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو لیا گیا، جبکہ دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لہو کا مرجع ہے باری تعالی، اور کلن سے مراد ہے داؤد علیہ السلام، پرندے، پہاڑ، سب کے سب، کہ خود داؤد بھی، پرندے بھی، پہاڑ بھی، سب کے سب اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور اللہ کی طرف انابت کرنے والے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَ، ہم نے داؤد کے ملک کو مضبوط کیا تھا، مضبوط حکومت ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. چنانچہ بڑا لشکر، بڑے محافظین. کہتے ہیں کہ ہر رات میں آپ کی محراب، یعنی جو آپ کی قیامگاہ تھی، آپ کا محل تھا، 30,000 انسان اس کی چوکی کرتے تھے. بعض روایتوں میں 36,000 بھی آیا ہے. 36,000 سیکیورٹی گارڈ ان کے محل کے چاروں طرف متعین رہتے تھے اور وہ ان کے محل کے ہر طرف سے حفاظت کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، یا حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت یعنی ہر کام کا درست ہونا، یعنی ان کی ہر بات درست، ان کا ہر کام درست. ایسی درستگی والی بات اور درستگی والا کام ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا. وفصل الخطاب، اور جدا جدا بات کرنے کا انداز ہم نے عطا فرمایا تھا. چنانچہ بعض حضرات نے اس کو کلام کے ساتھ متعین کیا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ایسا کلام کرتے تھے کہ وہ کلام سب کو سمجھ میں آتا تھا، بات کو جدا جدا کر کے بولتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انداز بھی ایسا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں نہیں بولتے تھے جو ایک دم گچی گچری ہو اور کچھ مفہوم سمجھ میں نہیں آوے، گچوڑ گچوڑ والی ایسی باتیں نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کر کر کے کلام فرمایا کرتے تھے. نفس سے مفہوم سمجھنے میں تکلیف نہ ہو اور مفہوم سے زائد لمبی چوڑی نہ ہو، اس طرح کا کلام کرتے تھے. وفصل الخطاب، بعض نے اس سے زور خطابت مراد لیا ہے، کہ آپ کا بیان کا انداز بڑا شاندار تھا. اور بعض حضرات نے اس سے مراد یہ لیا ہے وفصل الخطاب سے کہ مدعی کے لیے گواہ لانا اور منکر کے لیے قسم لانا، یہ آپ نے قانون جاری کیا تھا. چنانچہ آپ جب بھی اپنی عدالت کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو قانون بنا دیا تھا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور اسی کو فصل خطاب سے تعبیر کیا گیا. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فصل الخطاب سے مراد ہے اما بعد، کہ سب سے پہلے اما بعد والا جملہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہ حل حرف استفہام لا کر کے آگے جو تعجب والی بات آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. तो देखो जरा ध्यान से सुनो, कल की सुस्ती उड़ा करके आगे एक जो है अजीब अंदाज का कलाम आ रहा है। बात कहते हैं कि हरफे इस्तिफाम के जरिए से शौक दिलाना है आगे वाले अनोखे मजमून को सुनाने के वास्ते, और ध्यान से सुनने की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद है। वहल अता का नबउल खौफमा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दाऊद अलैहि सलाम के वाकियात में से वो वाकिया आपको पहुंचा जब खसम आपके पास जो है एक मामले को लेकर के आए थे। मुद्दई मुद्दा आलई फरीक, दावा करने वाले, उनको खसम से ताबीर किया जाता है। फिर तसव्वुरुल मिहराब, जबकि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के प्राइवेट कमरे में दीवार फान करके चढ़ के घुस गए। मेहराब के मुख्तलिफ मानी है, चुनांचे मेहराब का लफ्ज एक तो बोला जाता है बाला खाने के ऊपर भी, मेहराब का लफ्ज इस्तेमाल होता है मखसूस खलवत गाह के ऊपर भी, मेहराब का लफ्ज मस्जिद की मेहराब के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे मालूम होता है कि बनी इसराइल के जमाने के अंदर भी इसका रिवाज होता होगा। तो दाऊद अलैहि सलातो सलाम अपने मखसूस इबादत के कमरे के अंदर थे जहाँ किसी के आने की गुंजाइश नहीं थी, कोई भी आ नहीं सकता था, एकदम महफूज और उसके दरवाजे भी बंद। इसके अंदर ये मुद्दई मुद्दा अलैहि जो है एक मुकदमा लेकर घुस गए, और वो भी कैसे, मुआकाब जो दरवाजा था वहाँ से नहीं आए, दीवार फान के ऊपर से कूद करके आए। इद तसव्वुरुल मिहराब, जबकि वो आपकी खलवतगाह के अंदर जहाँ आप इबादत के अंदर मशगूल रहते थे उस मशगूलियत वाली जगह के अंदर घुस गए, दाखिल हो गए। बात कहते हैं कि हजरत जिब्राइल और मिकाइल थे जो इंसानी शक्ल के अंदर उस कमरे के अंदर आ गए थे। इस दखलु अला दाऊद फफज़िअ मिन्हुम क़ालू ला तख़फ़, जबकि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास घुस गए, दाखिल हो गए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम इन आने वालों से घबरा गए। तो इन आने वालों ने आपकी घबराहट को दूर करने के लिए कहा, दाऊद घबराओ मत, हम कोई आपको परेशान करने के लिए तकलीफ देने के लिए नहीं आए। क्यों घबरा गए दाऊद अलैहिस्सलाम? एक तो मखसूस खलवत गाह के अंदर घुस जाना, दूसरा दीवार फान करके आना, तीसरा बेवक्त आना, चौथा आकर के नसीहतें चालू कर देना अल्लाह के नबी को, फाकुम बैनना बिल हक वला तुशीत वहदीना इला सवाय सिरात, ये सब नबी को नसीहत करे आकर के। तो इसकी वजह से दाऊद अलैहि सलाम घबरा गए कि ये कौन जो अल्लाह के नबी को नसीहत करने वाले, ये कौन जो दीवार फान करके आए, ये कौन जो मेरे जो है मखसूस खलवत गाह में घुस गए। इसीलिए दाऊद अलैहि सलाम को खौफ और डर पैदा हुआ, और ये डर मनसबे नबूवत के मनाफी नहीं, ये इस किस्म के असबाब की वजह से पेश आ जाए। हाँ, दुनियावी किसी चीज की वजह से डरना ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए नहीं हुआ करता। कालू ला तखफ, तो फिर उन्होंने खुद जो है घबराहट को दूर करने के लिए कहा, दाऊद घबराओ मत, घबराने की कोई बात नहीं है। बात क्या है? खौफमानी बगा बाबुना अला बाब, हम दो फरीदो खसम है, हम में से किसी ने किसी के ऊपर ज्यादती कर रखी है। फहकुम बैनना बिल हक, आप हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला कीजिए, हम दो खसम है, एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप इंसाफ से हमारे दरमियान फैसला कीजिए। वला तुशफित, जुल्म मत करो, वाहदीना, और हमारी रहबरी कीजिए, इला सवा सिरात, सही रास्ता हमको बतला करके हमारे झगड़े के अंदर सही और मुनासिब فیصلہ کر دیجئے. دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام ہمیشہ انصاف ہی سے کام لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو انصاف کی بات کہنا یہ گستاخی کی بات تھی. حضرات انبیاء کسی پر ظلم نہیں کرتے, پھر بھی ان کو ظلم کی نصیحت کرنا یہ چیز جو ہے گستاخی اور بے ادبی کی تھی. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ رشد اور ہدایت کی رہبری کرتے, پھر بھی ان کو کہنا کہ آپ ہمیں رشد اور ہدایت کی رہبری کیجئے یہ نامناسب بات تھی. یہ سب نامناسب چیزیں اس وقت کے اوپر پیش آ گئی. دیکھو یہاں قالو جمع ہے, من ہم ضمیر بھی جمع ہے اور خصمانی تسمیہ ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ خصم سے فریق کو مراد لے لو, اور ہر ہر فریق کے اندر متعدد افراد ہوا کرتے ہیں. بھائی دو فریق فیصلہ کرانے آئے, اور ظاہر بات ہے کہ ہر فریق میں 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی 25 آدمی آئے ہو, اس اعتبار سے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خصم مصدر ہے, اسی لیے تثنیہ جمع وغیرہ کی کوئی فکر نہیں ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تثنیہ کے لیے بھی جمع استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مانن وہ بھی جمع ہی کے درجے کے اندر ہوتا ہے. ایک سے زیادہ بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. پھر انہوں نے مقدمہ بیان کرنا شروع کیا. کیا مقدمہ کہا؟ ان ھذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, یعنی دین کے اندر بھائی یا کوئی حقیقی بھائی. لہو 99 نعجہ, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجتوں واحدہ, اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. اب جو ہے جس کے پاس 99 ہوئے اس کو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے کہ اللہ نے تجھے 99 دی ہے تو 10 15 20 یہ ایک والے کو دے, بیچارے کے پاس ایک ہی ہے تو تو 10 15 اس کو دے دے. لیکن یہ تو الٹا سوال کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فقال اکھلنی, ہاں تیری ایک دمبی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. یہی آج کل دنیا کا نظریہ ہے کہ تمہارا مال میں لے لوں اور میں بڑا مالدار بن جاؤں. تم تو پہلے سے ہی غریب ہو نا, تو رہو نا غریب پہلے ہمیشہ کے اوپر. فقال اکھلنی, ہاں وعزنی فی الخطاب, اور بات چیت کے اندر مجھ پر غالب آ جاتا ہے, یعنی ضد کرتا ہے کہ نہیں اتنا پڑے گا. میں اس کو کہتا ہوں اللہ تیرے پاس 99 ہے, شرم نہیں آتی؟ 9 مجھے دے تو میرے پاس 10 ہوئے, تیرے پاس 90 رہے. تو کہ نہیں, ایک دے 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 دے. اس طریقے سے میرے اوپر زبردستی اصرار کرتا ہے, بعد میں میرے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ضد کر کے ہٹ گرمی کر کے وہ مجھ سے مانگتا ہے. اسی پر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی سے کوئی چیز اس طریقے سے مانگنا کہ سامنے والا مخاطب راضی ہو یا راضی نہ ہو, لیکن دینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ ہی باقی نہ رہے, اس طرح اصرار کر کے یا شرم دلا کر کے مانگنا ہدیہ, یہ بھی غصب ہی کے درجے میں کہلاتا ہے. یہ بھی غصب کے حکم کے اندر ہے. کسی سے ضد کر کے, ہٹ درمی کر کے, زبردستی مانگنا کہ بیچارہ سامنے والا راضی ہو کہ ناراض ہو, لیکن دینے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ ہی باقی نہیں رہتا ہو, یہ بھی ایک طرف کا غصب کہلاتا ہے. اور بعض اس میں یہ بات بھی ہے کہ بعض مرتبہ آپ جو ہے کہ اس کو آدمی ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ وہاں نہ کہنا اس کو گرا گزرے گا, اب وہی جا کر کے آپ نے مانگ لیا, لائیے حضرت والا, اب وہ بےچارا اس مجمع کے اندر آپ کو نہ نہیں دے سکتا, مجبوراً دینا پڑا. یہ بھی غصب کے قائم مقام کہلاتا ہے. اسی کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ چندہ کر کے جو اجتماعی جماعتوں کی دعوت کرتے, صبح عربی ششوں والے دعوت کریں گے اور سب मिलकर इस्तेमाली चंदा करो और इसके अंदर जो बेचारा नहीं दे रहे उसको तान तशनी फल, और आपके तान तशनी और फल के जुल्म से बचने के लिए वो बेचारा फाही न फाही दे देवे कि नहीं दूंगा तो ये सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, मुझे निशाना बनाएंगे, ये भी गसब ही के अंदर शामिल होता है। इसीलिए इस किस्म की दावतों को मकरूह करार दिया गया है। फरमाया के वाज़नी फिल खिताब, और बाद में उससे मुराद लिया है निकाह का पैगाम देने के अंदर गालिब आ जाना, के निकाह की बात करने के अंदर ये गालिब आ जाता है। यानी जहाँ कहीं मेरा पैगाम जावे तो ये अपना पैगाम डालता है, और इस तरह जो है डालता है कि मेरी बात कट जाती है और इसकी बात गालिब आ जाती है कि तुम ऐसी कोई शादी देते हो, फिर फकीर किस्म का, इसके पास कुछ है नहीं, देखो नहीं मेरे पास क्या क्या है। इस तरह हर जगह निकाह के खिताब बनाना, खिताबा खिताबा यानी निकाह का पैगाम। तो निकाह का पैगाम देने के अंदर भी मेरे ऊपर वो जबरदस्ती गालिब आ जाता है। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا قصہ سن کر کے ارشاد فرمایا ابے تو نے ایسا ظلم کیا, ایسا سوال کیا دمبی کو مانگ کر کے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے, آپ نے فوراً ظالم کو خطاب کرنا شروع کر دیا, لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی, تو نے تیری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے بڑا ظلم کیا, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور یقیناً بہت سارے شریف ایسے ہوتے ہیں, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, جو بعض بعض کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ عام طور پر شرکا آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر جو شرکا ایمان والے ہو, نیک کام کرنے والے ہو, ظلم سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, اور اس طرح ظلم سے بچنے والے شرکا بہت کم ہوا کرتے ہیں, یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا امتحان لے لیا, ہم نے ان کو فتنے کے اندر واقع کر دیا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے, راکعًا ساجدًا کے معنی میں ہے, اور اپنے رب کی طرف انہوں نے انابت کی, توجہ کی۔ فغفرنا له ذلك, ہم نے داؤد علیہ السلام کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وإن له عندنا لزلفا, اور داؤد علیہ السلام ہمارے نزدیک, ان کے ہمارے پاس ان کے لیے بڑا قرب کا مقام تھا, نزدیکی کا مقام تھا, خصوصی قرب ان کا حاصل تھا۔ وحسن مآب, اور آخرت کے اندر ان کے لیے ہمارے یہاں بہت اچھا ٹھکانہ تھا۔ دیکھو راجح قول کے مطابق وہ حسن مآب کے اوپر سجدہ ہے, سجدہ وہ حسن مآب پر ہے, اناب پر نہیں۔ یہ ہو گیا آیت کا مفہوم۔ اب ذرا تفسیر دیکھیے, مفسر رحمہ اللہ نے یہاں پر بھی جو ہے تفسیر جو نقل کی ہے وہ نہایت نامناسب, شان نبوت کے سراسر منافی اور نہایت جو ہے غلط تفسیر یہاں پر نقل کی ہے۔ کیا نقل کی انہوں نے تفسیر, وہ دیکھیے اوپر والی آیت کے ذیل کے اندر, علی تنبیہ داؤد علیہ السلام علامہ وقع منہ وکان لہ 99 امراہ, حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں پہلے سے موجود تھی۔ وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها, کہتے ہیں کہ آپ کے لشکر کے ایک بڑے کمانڈر جن کا نام اوریا تھا, اس اوریا کی بیوی بڑی خوبصورت تھی, بڑی باکمال تھی. نعوذ باللہ, داؤد علیہ السلام کی نظر ایک دن اس کے اوپر پڑی تو داؤد علیہ السلام نے اوریا سے کہا, اوریا تیری بیوی بہت خوبصورت ہے, تو اس کو طلاق دے دے تاکہ پھر میں اس کے ساتھ نکاح کروں. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ, اور زبردستی کی کہ نہیں اوریا طلاق تو دینی پڑے گی اور پھر اس کو میرے ساتھ نکاح نہیں ہونا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور بادشاہ کوئی بات کہے تو وہ دباؤ والی بات ہوا کرتی ہے, اسی لیے یہ گویا کہ ایک طرح کا دباؤ تھا, ایک طرح کی زبردستی تھی جو شان نبوت کے سراسر منافی ہے, مناسب نہیں ہے. یہ غلطی نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی. بالآخر اوریا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پھر اس بیوی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور داؤد علیہ السلام کے نکاح کے اندر وہ بیوی داخل ہو گئی. اب نیچے دیکھیے, انما فتناہ اوقعناہ فی فتنۃ, کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوئے. کون سا فتنہ؟ ای بلیت بمحبت تلک المرأتی, اس بھی عورت کی محبت والی آزمائش. یہ جو تفسیر یہاں مفسر نے نقل کی ہے وہ سراسر خواہش غلطی ہے, اس لیے کہ اس تفسیر کا ماخذ کتاب شمویل ہے انجیل کی, اور کتاب شمویل کا مؤلف کون وہ آج تک کے عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں ہے. یہ غیر معلوم مصنف کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں. وہاں سے اس تفسیر کو نقل کرنا یہ سراسر بہت بڑی غلط بات ہے, اسی لیے اس تفسیر کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ان آیتوں کی کیا تشریح کی جائے؟ حضرات مفسرین نے الگ الگ تشریحات کی ہے, اس کے چند نمونے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک, حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کے اندر ایک دن کچھ عجب جیسی کیفیت پیدا ہوئی, عجب یعنی خود پسندی جیسی کیفیت پیدا ہوئی, اور وہ کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ میرے اللہ, دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جس گھڑی کے اندر میرا عبادت خانہ خالی رہتا ہو, بلکہ میں نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ دن اور رات کی ہر ہر گھڑی کے اندر میرا خاندان کا یا میں خود اس عبادت گاہ میں موجود رہتا ہوں اور آپ کی عبادت کرتا ہوں. اور داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے اندر یہ باریاں مقرر کر دی تھی کہ کوئی نہ کوئی فرد عبادت گاہ میں رہے, اللہ کی عبادت میں رہے. 24 گھنٹے کا نظام آپ نے ایسا بنا دیا تھا, اور خود کا بھی ایک وقت اس عبادت گاہ کے لیے متعین تھا. یہ عجب آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا, اور ساتھ میں یہ بھی ممکن ہے داؤد علیہ السلام کے حکومت کے جو انتظامات تھے وہ بڑے حسین تھے, لوگوں کو عدل و انصاف تھا, سکون چین راحت تھی, ہر ہر آدمی خوشحال تھا. تو اس حسن انتظام کی وجہ سے بھی کچھ آپ کے دل کے اندر خود پسندی جیسی کوئی بات آئی ہو اور اس کو انہوں نے باری تعالیٰ کی دربار کے اندر عرض کر دیا کہ اللہ, میری عبادت گاہ ہمیشہ عبادت سے معمور رہتی ہے اور میری حکومت کا انتظام دیکھو کہ ہر ایک آدمی خوش ہے. یہ چیز کوئی عام آدمی کرے تو الگ بات ہے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جیسے مقرب اللہ تعالیٰ کے بندے ایسی بات کرے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. کہ یہ جو کچھ ہے کہ ہر وقت عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی رہے, آپ کی حکومت سے ہر ایک آدمی خوش رہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے, اللہ کی مدد سے ہے, ورنہ خود تم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اپنے جلال کی, داؤد میں ایک دن اپنی توفیق تم سے چھین لوں گا اور تم کو تمہارے نفس کے حوالے کر دوں گا, پھر دیکھوں گا کہ کس طرح عبادت تم ہر وقت کرتے ہو کرواتے ہو, کس طرح حسن انتظام قائم رکھتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا نہیں کہا گیا, تنبیہ کرنے کے واسطے کہا گیا. تو گویا حسن انتظام اور حسن عبادت کے اوپر کوئی جملہ ان کی زبان سے نکلا جو باری تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, اور اس پر باری تعالیٰ نے توفیق سلب کر لی اور آزمائش ہو گئی. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں بڑے اطمینان اور یکسوئی سے عبادت کے اندر مشغول تھے, لیکن اچانک دو آدمی اس عبادت گاہ میں گھس گئے اور انہوں نے عبادت گاہ کے اندر گھس کر کے جو ہے اس طرح کی باتیں مقدمے کی فیصلے کی ذکر کرنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کا قلبی سکون ختم ہو گیا, طبیعت متاثر ہو گئی, گھبرا گئے. پھر فرشتوں نے اطمینان دلایا, داؤد آپ اطمینان سے رکھیے, اطمینان سے رہیے, تب جا کر کے آپ کو کچھ سکون نصیب ہوا اور جو آپ کو تنبیہ ہو گئی. چنانچہ اسی واقعے کو فتنے سے تعبیر کیا گیا, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, داؤد سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش ہو گئی کہ خلوت گاہ میں اس طرح آ کر کے مجھے خلل کر دے رہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تنبیہ کے لیے ہوا تھا. اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کہ اللہ میرے دل کے اندر جو ایسے خیالات آئے تھے, میری زبان سے جو ایسے جملے نکل گئے تھے وہ نامناسب تھے, سب کچھ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے ہے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ واقعہ بھی بعض مفسرین نے نقل کیا ہے, اگرچہ اس کے اندر بھی عجبہ, خود پسندی, اس طرح کے الفاظ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتے. یوں تعبیر اچھی لگتی ہے کہ اپنے حسن انتظام اور اپنی حسن عبادت کے اوپر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہوگا جو شان نبوت کے منافی تھا, اس لیے باری تعالیٰ نے جو ہے ان کی تنبیہ فرمائی اور خلوت گاہ کے اندر دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر کے ایک مقدمہ پیش کر کے اس کا فیصلہ طلب کروایا. اس تفسیر تو یہ ہے, اور اسی کے قریب قریب ایک تفسیر ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اسی کو فتنہ کہا گیا. کہ ایک واقعہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور دوران خطبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نما جو اس وقت بچے تھے, قمیص پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے خطبے کی جگہ کے قریب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا, نیچے اترے, دونوں نواسوں کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا کہ سچ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, ان بچوں کی محبت کی وجہ سے خطبہ روک کر کے مجھے نیچے اترنے پر مجبور ہونا پڑا. تو جس طرح اس واقعے میں حضور نے فتنے کا لفظ استعمال فرمایا, حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بھی فتنہ اس طرح کے مفہوم کے اندر لیا جائے گا. نمبر دو, نمبر تین, تیسری تفسیر, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسی کے قریب قریب جو تفسیر مفسر نے نقل کی ہے, اسی کے قریب قریب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے رہے, میں پھر بعد میں اس سے شادی کر لوں. کیوں طلاق دینے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ وہ بیوی بڑے صفات کی مالک تھی, اس افسر کی بیوی. تو داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ اتنے سارے صفات کی مالک کی عورت اور ایک فوجی کے نکاح میں ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے نکاح میں آئے تو ملکہ بنے, اور ملکہ بنے گی تو اس کے کمالات اور اس کی خوبیوں سے پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا اور پورے ملک کو کچھ خوبیاں ملے گی. تو پورے ملک کے عامۃ الناس کو اس کی خوبیاں اور کمالات اور اوصاف سے فائدہ پہنچے, اس نیت سے داؤد علیہ السلام نے اس بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمایا, اور اس لیے اس فوجی کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اور یہ چیز اس زمانے کے اندر کوئی معیوب نہیں تھی, اور یہ عام دستور کی تھی کہ بھائی تم نے کسی کی بیوی دیکھی اور تم کو اچھی لگی تو تم اس کو درخواست کرو کہ بھائی تیرے نکاح میں تو یہ بہت برس سے ہے, اب تو طلاق دے دے تاکہ میں شادی کر لوں اور اب میں اس پھول کو سونگوں تھوڑا سا, اس طریقے سے. تو یہ اس زمانے کے اندر کوئی معیوب چیز نہیں تھی اس طرح کی بات کہنا, رواج عام تھا. جیسا کہ ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں انصار نے مہاجرین کو پیشکش کی کہ بھائی دیکھو یہ میری دو بیوی ہے, تین بیوی ہے, چار بیوی ہے, تجھے جو پسند ہو تم اس کو کہہ دو اور میں اس کو طلاق دے دوں, پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. پھر بعد میں چل کر کے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. تو اس زمانے کے رواج کے مطابق یہ کوئی معیوب چیز نہیں تھی, اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات اس فوجی افسر سے کہی. لیکن اس کے اندر کمی کیا تھی؟ کمی یہ بات کی تھی کہ آپ کے نکاح میں پہلے سے متعدد بیویاں موجود تھی, پھر بھی ایک نئی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر اس طرح لانا یہ کچھ نئی نامناسب بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ کسی فوجی کو کہوے, اگر کہ رواج کے مطابق کہوے, لیکن بادشاہ کہوے تو وہ بات تو ایک طرح کا حکم ہو جاتی ہے, یہ چیز نامناسب ہو گئی. اس لیے اس کے اندر ایک طرح کا جبر کا پہلو تھا, اسی کو قرآن مجید کے اندر فتنا سے تعبیر کیا گیا. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک فرضی صورتحال اختیار کی گئی. یعنی دیکھو ایک شکل کیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی غلطی کرے اور آپ ڈائریکٹ زبانی طور پر اس کو تنبیہ کرو کہ کیوں سو رہا تھا, کیوں تم نے ایسا کام کیا, کیوں تم آنکھ بند کر رہے تھے, اس طرح ڈائریکٹ زبانی تنبیہ کرنا ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا. تو اس کے سامنے کوئی ایسی صورت اپنائی جائے کہ جس میں زبانی کہنا بھی نہ پڑے اور جو ہے صورتیں اس کو تنبیہ بھی ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ایسی کوئی شکل اپنائی جائے کہ بھائی میں نے اس آیت پر جو تقریر کی تھی وہ ذرا کل مرتب الفاظ میں لکھ کر کے لے آؤ تاکہ میں دیکھ لوں اور پھر اس کو ہم مضمون کی شکل میں شائع کریں گے, تو اس سے اس کو تنبیہ بھی ہو جائے گی کہ او ہو پکڑے گئے کہ کیا تقریر ہوئی تھی. تو باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کرنے کے بجائے تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت واقعہ اپنائی گئی کہ دو فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد یہ دمبی دمبیاں والا قصہ بیان کیا گیا جس کے اندر ایک دوسرے سے مانگنے کے اوپر اصرار کر رہا ہے تاکہ اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہو جائے کہ میں نے جو اس فوجی افسر کو کہا ہے یہ نامناسب بات کہی ہے. اس طرح بھی بعض حضرات نے نقل کیا ہے. نمبر چار, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آنے والے دو فرشتے تھے, حضرت جبرائیل اور میکائیل, جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مقدمہ فرضی تھا. اب اس میں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ دونوں کی داؤد علیہ السلام نے مدعی کی بات سنی کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبی, میرے پاس ایک دمبی, اور وہ میری دمبی کا سوال کرتا ہے. مدعی کا بیان سنا, اب فیصلہ کرنے والے کے لیے اصول کیا؟ کسی بھی مدعی کی بات سن کر کے فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس کے بعد مدعا علیہ سے پوچھے، بھائی اس نے تیرے خلاف جو دعویٰ کیا اس کے بارے میں بول، تیرا کیا کہنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام سے چپ کیا ہو گئی کہ مدعی کی بات پر یقین کر کے آپ نے فوراً بیان کرنا شروع کر دیا اور تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا آپ نے شروع کر دیا. یہ جو ہے آپ کی طرف سے ایک طرح کی کوتاہی ہوئی، اسی کو فتنا سے تعبیر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس طریقے کی آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کیا. تو اب یہاں اس تفسیر کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے، جب ایسا قصہ ہوا نہیں تھا ایک دمبی اور 99 دمبی کا، تو پھر فرشتوں نے آ کر کے ایسی بات کیوں کہی کہ میرا بھائی ہے جو دمبی مانگتا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور یہاں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، پھر اس بات کو بیان کرنا، یہ تو ملائکہ کی طرف سے نعوذ باللہ ایک طرح کا جھوٹ ہوا. اور ملائکہ جو ہے اس طرح کی باتوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں. تو اس پر دوسرے مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حقیقت کا بیان نہیں ہے، یہ فرضی باتیں ہیں، اور فرضی باتوں میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے. جیسے کتاب الطلاق کے مسائل سمجھاتے ہوئے کوئی مدرس یوں کہے کہ طلاق دے دی بیوی کو، تو اس کی بیوی کو تھوڑی طلاق پڑ جائے گی، ورنہ کوئی طلاق کا مسئلہ پڑھانے والا ہی کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اس طریقے کی فرضی بات کو بیان کرنے سے کوئی حقیقت ہو جاتی نہیں ہے. اس لیے ملائکہ کے اس کلام کو جھوٹ کے اوپر محمول نہیں کیا جائے گا. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ ہو گئی. نمبر 5، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آنے والے فرشتے نہیں تھے بلکہ حقیقت کے اندر انسان تھے، اور یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں تھا بلکہ حقیقی جھگڑا تھا، اور وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے صبر و تحمل کا امتحان لینا مقصود تھا. اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کو ناگواری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مشکل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا امتحان لینا تھا. اسی لیے ان دونوں آنے والے ایک تو بلا اجازت گھس گئے، جو غصہ دلانے والی چیز. دوسری چیز، دروازے کے بجائے دیوار پھان کر کے آ گئے، وہ بھی غصہ دلانے والی چیز. تیسری چیز، عبادت کے وقت کے اندر آئے، فیصلے کے وقت کے اندر نہیں آئے، یہ بھی ایک غصہ دلانے والی چیز. چوتھی چیز، طرز تکلم، یہ بھی شان بادشاہیت کے خلاف، شان نبوت کے خلاف. آپ انصاف کرو، ظلم مت کرو. یہ سب کی سب باتیں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو غصہ آ جائے، مشتعل ہو جاوے، بھڑک جاوے. باری تعالیٰ ان کے صبر تحمل کا امتحان لینا چاہتے تھے. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے غصے تو نہیں ہوئے، بھڑکے بھی نہیں، مشتعل بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک ناگواری پیدا ہوئی. اسی ناگواری طبعی انقباض کو آیت کریمہ میں فتنہ سے تعبیر کیا گیا کہ ہم نے داؤد کو فتنے کے اندر مبتلا کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ایسا ہے کہ سامنے والا کیسی بھی بات کرے، ظاہر میں بھی مشتعل نہ ہو، دل کے اندر بھی مشتعل نہ ہو. اور یہیں سے مفسرین نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کو ایک نصیحت نکالی کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام کرنے والے مخاطب کی طرف سے کیسی بھی بات کہی جائے، بولی جائے، سنائی جائے، پھر بھی ان کو ظاہراً باطناً مشتعل نہیں ہونا چاہیے. یہ سب تفسیر آیت کریمہ کی متعدد حضرات نے کی ہے. نمبر 6، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کوئی واقعہ نقل نہیں کیا. جہاں انہوں نے تردید کر دی ہے اوریا والے قصے کی، اپنی طرف سے اس واقعے کی تفسیر میں کوئی واقعہ نقل نہیں کیا، اور یوں فرمایا کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے कोई चुक हुई थी जिसका हमें कोई इल्म नहीं, किसी आयत में सराहतन नहीं, किसी हदीस में उसकी वजाहत नहीं। तो फिर जब अल्लाह ताला ने उस चुक को मुबहम रखा और इतना फरमा दिया कि उस भूल चुक पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने उनकी उस गलती को माफ कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। तो जिस भूल चुक को अल्लाह मुबहम रखे उसकी तफसीर के चक्कर के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और उसके लिए इस तरह के वाकयात को खड़ा करने की भी कोई जरूरत नहीं। अब हमुमा अब हम अल्लाह, अल्लाह ने जिस चीज को मुबहम रखा उस चीज के अंदर हम क्यों सर मारे, और ऐसा सर मारना जो नबियों की शान को घटाने वाला हो। इसीलिए इमाम इब्ने कसीर ने इस जगह कोई वाकया नकल ही नहीं किया और सलफ ने इसी तरीके को बेहतर और मोहताज करार दिया है। दूसरा एक अहम मसला यहाँ पर है, फस्तगफर रब्बहु, वो ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुद्दई की बात क्यों सुनी, जो ऊपर तफसीर गुजरी थी पांचवा कौल उस एतबार से कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुद्दई की बात क्यों सुनी, मुद्दा आले की बात क्यों नहीं सुनी। तो उसका एक जवाब तो ये है कि हो सकता है कि मुद्दा आले ने मुद्दई की बात का इकरार कर लिया हो, मुद्दई ने जो बात कही मुद्दा आलई ने इकरार कर लिया कि जो ये कह रहा है सही है। नंबर दो, या तो मुद्दई ने गवाह के जरिए से अपनी बात को मुदल्लल पेश किया हो, किसी ने मुद्दा आलई की बात को सुनने की आपने जहमत गवारा नहीं फरमाई। नंबर तीन, नबवी कश्फ के जरिए से जो वही के दर्जे में होता है आपको मालूम हो गया कि मुद्दई जो बात कह रहा है वो बात यकीनन सही है, इसलिए मुद्दा आले के कलाम को आपने सुनने की जहमत नहीं फरमाई। अब तीसरा एक अहम मसला यहाँ पर ये है कि वखर वाकिअन व अनाब, वाकिअन से मुराद है सजदा, लेकिन आयत करीमा में इस सजदे को रुकू से ताबीर किया गया है और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बात तो यूँ कहते हैं कि राकियन साजिदन के बारे में, बात कहते हैं कि पहले रुकू किया बाद में सजदा किया, और बात कहते हैं कि 40 दिन तक मुसलसल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे के अंदर रहे, सिर्फ रहे नमाज के लिए सजदे से सर उठाते, 40 दिन मुसलसल तवील सजदा करके उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी। बहरहाल एक दूसरा मसला यहाँ से मुस्तमद किया अहकामुल कुरान के अंदर, वो ये कि सजदा रुकू के जरिए से अदा हो सकता है। जब सजदे के लिए खुद बारी ताला रुकू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाए उससे ये मसला निकला कि सजदे तिलावत रुकू के जरिए से भी अदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो आयत सजदा नमाज में पढ़ी गई हो, अगर कोई आदमी नमाज के अलावा खारिज सलात आयत सजदा पढ़े तो उसके लिए तो बाकायदा सजदे तिलावत करना जरूरी है, उसके लिए रुकू करने से सजदे तिलावत अदा नहीं होगा। दूसरी शर्त ये कि नमाज के अंदर आयत सजदा पढ़ने के बाद एक दो तीन आयत तिलावत करके आदमी रुकू कर ले रहे हैं तो उस रुकू में सजदा अदा हो सकता है, लेकिन तवील तिलावत करने के बाद अगर रुकू करे तो उस रुकू के अंदर सजदे तिलावत अदा होगा नहीं, फिर अलग से सजदा ही करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये है कि रुकू में जाते वक्त के ऊपर ही सजदे की नियत कर ले रहे, यानी कि रुकू में जाकर पहुंचने के बाद या रुकू करने के बाद پہ نیت کرے بلکہ رکوع میں جاتے وقت پر ہی نیت کر لے. اگر کوئی آدمی آیت سجدہ نماز میں پڑھنے کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے نیت کر لے اور اسی رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو اس سے سجدہ ادا ہو جائے گا, الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر بھی افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آیت سجدہ کے بعد الگ سے سجدہ کر لیا جائے, رکوع ہی کے اندر اس کو ادا نہ کیا جائے, یہ افضل اور بہترین طریقہ ہے. فغفرنا له ذلك, ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا, یقیناً داؤد کے لیے ہمارے پاس دنیا میں خصوصی مرتبہ تھا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ بنایا تھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے, تم لوگوں کے درمیان کے اندر جو ہے فیصلے کرتے ہو, لوگوں کے نظام حکومت کو سنبھالتے ہو. فحکم بین الناس بالحق, آپ لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کیجئے. آج تک آپ نے انصاف سے فیصلہ کیا, آئندہ بھی انصاف والے فیصلے کے اوپر قائم دائم رہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ امت کو خطاب کرنا مقصود ہے, داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے. ولا تتبع الہوا, اور آپ خواہش کی نفسانی خواہش کی اتباع نہ کرے. فیضلک عن سبیل اللہ, یہ نفسانی خواہشات کی اتباع اللہ کی صحیح راہ سے توحید سے انصاف سے آپ کو بچلا دے گی, آپ کو ہٹا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے ایمان سے توحید سے بچل جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. کہتے ہیں کہ جب کوئی حکومت شریعت کے احکام کے مطابق فیصلے کرتی ہے اپنے نظام کو چلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر پورے حکومت کے تمام کام کاج کو اپنی جگہ کے اوپر درست اور ٹھیک چلاتے ہیں, اور جب کوئی حکومت شرعی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تکوینی طور پر ایسے اسباب جمع ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر بد امنی, ملک کے اندر جو ہے برے حالات, یہ سب چیزیں آنے لگتی ہیں. تو بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کو داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو سنانا قرار دیا ہے.